الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنزل الذين يزدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يزدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین مدو مزاد سلسلوار ترجمہ قرآن کا ہم تقریباً چار ہفتوں بعد دوبارہ سے آغاز کر رہے ہیں، اپنے تسلسل کو آگے بڑھا رہے ہیں، یعنی چار ہفتوں میں ایک عید الاضحیٰ کی وجہ سے یہ نشست نہیں ہو سکی، لیکن اس کے علاوہ جو تین نشستیں تھیں وہ خصوصی نوعیت کی تھیں، خصوصی موضوعات کے تحت تھیں، اس پر ہماری گفتگو ہوئی، عید الاضحیٰ، فلسفہ قربانی اور حج کے حوالے سے، اور پچھلی دفعہ خاص طور پر حرمت قرآن کے ذیل میں چند گزارشات تھیں کہ جو آپ کے سامنے رکھی تھیں. سلسلوار ترجمہ قرآن جو ہمارا چل رہا ہے اس میں سورۃ الانعام ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور اس کے 20 رکوع میں سے 19 رکوعوں کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں. الحمدللہ آخری رکوع کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں. اس درمیان میں وقفے کے بعد تھوڑا سا مضامین کو اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیجئے. سورۃ الانعام یہ مکی دور کے بالکل آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک ہے، اور اس میں خاص طور پر قریش مکہ کی جو بھی باطل عقائد ہیں ان کا رد کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی تعلیمات ہیں کہ جن کا وہ انکار کر رہے تھے، لہذا حق کو سامنے رکھا جا رہا ہے اور حق کو پہچاننے کے حوالے سے مختلف دلائل دیے جا رہے ہیں. خاص طور پر یہ قریش مکہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ان کی تعلیمات کے اصل وارث ہیں، تو ان کے سامنے ملت ابراہیمی کو بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ بھئی وہ تعلیمات تو یہ چھوڑ کے گئے، اور تم پتہ نہیں کہاں ان تعلیمات سے روگردانی کر کے اور خود ساختہ اپنے نظریات کو تم لے کے بیٹھے ہو، اور حلت اور حرمت کا بھی خاص طور پر اختیار تھا کہ جو انہوں نے اللہ کے بجائے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا اس کا بھی رد کیا گیا، اور کیا چیز حرام ہے وہ تفصیل کے ساتھ رکوع نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرتی احکامات کے ذیل میں ان کے سامنے بیان کی، اور بالعموم سب کے لیے، ہم سب کے لیے اس میں ہدایت کا سماعت. رکوع نمبر 20 میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آغاز میں قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ اس کا مقصد بھی بیان کر رہا ہے، اس کی حکمت بھی بیان کر رہا ہے، کہ جہاں قرآن مجید کا مقصد پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وہاں قرآن مجید کو نازل کرنا وہ اس لیے بھی ہے کہ تاکہ انسانیت وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے, اور اس کے جو فوائد ہیں ظاہری اور باطنی قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے سے جو بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں ان فوائد کو وہ اختیار کریں اور اس بابرکت کتاب کو فالو کریں, اس کی اتباع کریں. اور یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کو اپنی سنواریں. یہ نزول قرآن کا ایک مقصد اور اس کی ایک حکمت اللہ تعالیٰ خاص طور پر قریش مکہ کے سامنے اور بالعموم پوری انسانیت کے سامنے رکھ رہے ہیں. ہمارے لیے بھی بڑی قیمتی ہدایات ان میں موجود ہیں. پھر ساتھ ہی کفار مکہ پر جو اتمام حجت ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ وہذا کتاب انزلناہ مبارک, یہ وہ کتاب قرآن مجید کے جو جس کو ہم نے نازل کیا, یہ کیسی کتاب ہے؟ مبارک کلام ہے, بابرکت کلام ہے. فتبعوہ, حکم دیا جا رہا ہے کہ پس تم اس کی پیروی کرو. یعنی رکوع نمبر 19 کے آخر میں قریش مکہ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ ہم نے ہدایت کا جو تسلسل چلا آ رہا ہے انسانیت کے لیے, اس میں ابراہیم علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں صحائف نازل کیے, ہدایات دیں, صحف ابراہیم. پھر اسی طرح پھر بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کا سامان جاری کرتا رہا, کتابیں نازل کرتا رہا. موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی, اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں, تو اب ان پر آخری کلام ہے یہ قرآن مجید. انزلنا, کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے, اب یہ نازل ہو چکا ہے, لہٰذا اب تم اس کتاب کی پیروی کرو, اس کی اتباع کرو, اسی میں تمہارا فائدہ. لیکن یہ کتاب کیسی ہے؟ اس کے لیے ایک لفظ بڑا قیمتی آیا ہے, مبارک. یہ بڑی بابرکت کتاب ہے. یہ برکت کے لفظ سے ہم اچھی طرح سے واقف ہیں, دو معنوں میں استعمال کرتے ہیں. ایک برکت کا مفہوم استعمال ہوتا ہے کہ جو بندے کے اندر خیر ہے, جس شے کے اندر خیر پوشیدہ ہے, وہ برآمد ہو جائے, وہ ظاہر ہو جائے. تو قرآن مجید جب یہ کسی انسان کے اندر جاتا ہے تو اس کے اندر کا خیر ہے کہ جو کہ برآمد ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ برکت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ کم چیز زیادہ کو کفایت کر جائے. یہ کثرت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, کثرت سے استعمال ہوتا ہے اس مفہوم میں. یعنی جب ہم 10 افراد کو کھانے پر بلائیں, 10 مہمانوں کو بلائیں, اور آ جائیں 20, اور 10 کا کھانا 20 کو کفایت کر جائے, تو ہم کہتے ہیں کھانے میں کیا ہو گئی؟ برکت ہو گئی. یعنی کم شے وہ زیادہ کو کفایت کر. تو بہرحال اسی اعتبار سے قرآن مجید بھی کیا ہے؟ بابرکت کلام ہے, کہ جس پر بھی, یعنی جس نے بھی اس سے کسی بھی درجے میں نسبت اختیار کی قرآن مجید سے, لہٰذا یہ ہے کہ اس کی قدر و قیمت کئی گنا جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ بابرکت کلام ہے, بندے کے اندر کا خیر, انسانیت کے اندر کا خیر برآمد ہوتا ہے. جس طرح سے ایک بہت بڑی مثال کہ عرب کی سرزمین پر ایک مردہ قوم تھی قرآن کے نزول سے پہلے, ہر طرح کی جاہلانہ رسومات اور انسانیت پر ظلم اور بربریت کا سامان تھا, شرک کی تمام صورتیں تھیں کہ جو کہ موجود تھیں, یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی تھی, برہنہ طواف تھا کہ جو کہ خانہ کعبہ اللہ کے گھر کا کیا جا رہا تھا, عین توحید کے مرکز میں 360 بت یہ قریش مکہ بنا کے بیٹھ گئے تھے. لیکن یہ کہ اس مردہ قوم میں سے جب قرآن کا نزول ہوتا ہے تو یہ ایسا بابرکت کلام قرآن مجید, کہ جب یہ لوگوں کے سینوں میں گیا ہے تو اندر کے جو بھی باطل افکار ہیں, نظریات ہیں, ان کی اس نے صفائی کی ہے. اندر کے جو گند تھا, کینہ, حسد, بغض اور حب جا, حب مال, اس کو سب کو صاف کر کے اس قرآن مجید نے ایک مردہ قوم سے جو ہے وہ ایک زندہ قوم برآمد کر لی. اب وہ زندہ قوم کون تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی فالوورس تھے, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. یعنی یہ ہے کہ کیسی زندہ پرسنالٹیز ہیں کہ جو ان کے سامنے آئیں, عرب کی پوری کریم ہے کہ جو کہ وہ سامنے آئی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اسلام قبول کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر, اور قرآن کا اعجاز آپ دیکھیں کہ اس قرآن نے ایسی زندگی تبدیل کی کہ وہی ابوبکر وہ صدیق کا درجہ پا گئے. حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قرآن سن کر ایسی تبدیلی آئی کہ فاروق کا لقب ہے کہ جو کہ دیا گیا, حق و باطل میں تمیز کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عثمان آئے قرآن مجید کے سائے میں, دعوت قبول کی, قرآن کی تعلیمات کو قبول کیا, تو غنی کا لقب ہے کہ جو کہ پا گئے. حضرت حمزہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے سائے میں، تو اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ کے اس کے رسول کے شیر، یہ لقب ہے کہ جو کے پال گئے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کیا، تو قرآن کے اعجاز میں سیف من سیوف اللہ کا درجہ ہے کہ جو کے پال گئے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کہ نوجوانوں کے آئیڈیل ہیں، سلور اسکول میں پلنے والا یہ نوجوان، اور یہ مقری کا لقب پاتا ہے، یعنی قرآن سنانے والے، پڑھنے پڑھانے والے، سکھانے والے، اور یہی موسیٰ بن عمیر ہیں کہ جن کی ایک سال کی محنت سے، یثرب میں محنت کی، مدینے میں اللہ کے رسول نے بھیجا تھا مکے سے مدینہ، اور ایک سال کی محنت سے 75 افراد ہیں کہ جو کہ اسلام قبول کرتے، قرآن مجید کو وہاں پر سنایا۔ تو یہ بہرحال قرآن مجید کی مختلف شعبوں میں انسان کی زندگیوں میں یہ تبدیلی ہے، زندگی یعنی دن بدلا ہے، رات بدلی ہے، ہر چیز قرآن مجید نے وہ بدل کے رکھ دی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جس طرح سے اقبال نے بھی کہا نا کہ چوں بجا در رفت جاں دیگر شبد، جاں چوں دیگر شو جہاں دیگر شبد، جب یہ قرآن اندر جاتا ہے تو اندر کے جہان کو انسان کے تبدیل کرتا ہے، وہ ساری باطنی امراض ہیں اس کا یہ شفا بن کر داخل ہوتا ہے۔ یہی وہ الفاظ ہیں کہ جو سورہ یونس میں آئے ہیں کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک موعظہ وہ آیا ہے، شفاء لما فی صدور، جو تمہارے سینوں کے امراض کا کی شفا ہے، اس کا علاج ہے۔ تو قرآن جب اندر جاتا ہے اندر کا انسان کا جہان تبدیل ہوتا ہے، اور کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ افراد پر مشتمل ہوتا ہے، تو جب معاشرے کا ایک فرد تبدیل ہوتا ہے تو یہ پورے معاشرے کی تبدیلی کا پیش قدم ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کہ جو کہ بابرکت کلام ہے، فتبعو، پس اسی کی اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قرآن مجید کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج دیکھیں جو پوری دنیا میں ذلت و رسوائی امت مسلمہ کا مقدر ٹھہری ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے یہی چیز اپنائی نہیں، اس حکم کی جو ہے وہ تابعداری نہیں۔ قرآن مجید کی اتباع کا حکم ہمیں دیا گیا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی اتباع نہیں کی، بلکہ ہم امریکہ کی اتباع میں لگ گئے، ہم آئی ایم ایف کی اتباع میں لگ گئے، اور ہاتھ کچھ نہیں آیا، پلے کچھ نہیں آیا۔ عزت اور کامرانی وہ اللہ کے کلام میں 14 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما و یدع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کو تھامنے کی دولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اسی قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ آج قرآن کی تباہ ہم نے چھوڑی، قرآن کے حقوق کو ہم نے ادا نہیں کیا، پوری دنیا میں جو ہے وہ ذلت اور رسوائی ہے کہ جو کہ تھوپ دی گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کی اس ناراضگی سے ہم نکلنا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا میں آنا چاہتے ہیں، تو بہرحال ہمیں رجوع الی القرآن اور قرآن کی اتباع میں آنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور فرما جا رہا ہے فتبعو، پس اسی کی اتباع کرو، وتقو، اور تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اگر تم اللہ کی رحمت میں آنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے، تو بہرحال یہ ہے کہ تمہیں قرآن کے سائے میں آنا ہوگا، قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ لیکن رحمت کی ضد کیا ہے؟ وہ ہے یعنی ذلت، اور یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری، اس کے لیے لعنت کا لفظ ہے کہ جو کیا ہے رحمت سے دور کر دیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ قرآن کو چھوڑ دینا یہ ذلت کا باعث ہے کہ جو کہ بنتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ان تقول انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، یعنی بالخصوص تو یہ اہل عرب کو، قریش مکہ کو یہ حکم ہے کہ جو کہ دیا جا رہا ہے، اور اب اگلی آیتوں میں ان پر حجت تمام کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ اب قرآن حکیم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا گیا، یہ اس لیے نازل کر دیا گیا کہ کہیں تم یہ کہہ دو کہ بھائی انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ بھائی بلا شبہ کتابیں تو نازل کی گئی ہیں ہم سے قبل دو گروہوں پر، یعنی تم یہ نہ کہہ دو کہ بھائی کتاب ہماری طرف تو نازل نہیں ہوئی، یہ کتابیں تو نازل ہوئی ہیں یہود اور نصارہ پر، ان دو گروہوں پر۔ لہٰذا یہ ہے کہ ہم کیسے جو ہے وہ ہدایات پر عمل کریں، اللہ کے احکامات پر عمل کریں، ہم تک تو کتاب اتری نہیں، لہٰذا اب یہ قرآن ہے کہ جو کہ تمہارے اوپر یہ نازل ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور یہ کہہ دو کہ ہم تو ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، غافل تھے۔ لہٰذا ہم سے تو کوئی پوچھ گچھ ہونے نہیں چاہیے، پوچھ گچھ ہونے چاہیے تو یہود و نصارہ سے ہونی چاہیے، ان پر کتابیں ہیں کہ جو نازل ہوں. او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدا منہم، یا تم یہ کہہ دو کہ بے شک نازل کی گئی ہم پر کتاب، یعنی اگر نازل کی جاتی ہم پر کتاب، لکنا اہدا منہم، تو پھر ہم زیادہ ہدایت پر ہوتے ان دونوں سے، یعنی یہود و نصارہ سے زیادہ ہم ہدایت پر ہوتے اگر اللہ ہماری طرف کتاب نازل کرتا. لہٰذا ہم تک تو کتاب نازل ہوئی نہیں، لہٰذا اب یہ عذر توڑنے کے لیے، اتمام حجت کے لیے اب قرآن اللہ تعالیٰ تم پر یہ نازل کر رہا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اب یعنی تم اب اس پر ہدایت پر عمل کر کے دکھاؤ اور اپنا دعویٰ جو بھی ہے اس کو پورا کرو. اب تمہارے پاس یہ موقع ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دیا. فقط جاءکم بینۃ من ربکم، اور یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بینہ ہے کہ جو کہ آ گئی. اب یہاں پر بینہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی روشن دلائل. جس طرح سے سورہ بینہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی نا، بینہ کی وضاحت فرمائی کہ یہ کفار اور اہل کتاب یہ کفر کرنے والے نہ تھے، حتیٰ تاتیہ ہم البینہ، یہاں تک کہ ان پر بینہ جو ہے وہ نہ آ جاتی. اور وہ بینہ کی وضاحت کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ، یعنی رسول اللہ اللہ سبحانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ، اور ان پر جو نازل ہونے والے صحائف یعنی قرآن مجید ہے. یہ دو چیزیں مل کر بینہ بنتی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں وحدت ہیں. قرآن مجید اس کی عملی تفسیر کون ہے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح سے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا آپ کے اخلاق کے بارے میں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا ان لوگوں سے کہ جو پوچھنے آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں؟ ان سے پوچھا تھا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا سوال تو اللہ کے رسول کے اخلاق کے بارے میں. تو امی عائشہ نے فرمایا کہ کانا خلقہ القرآن، کہ ان کے اخلاق قرآن ہی تو ہیں. یعنی تم قرآن کے احکامات پڑھو اور اس کی عملی تفسیر دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ. تو یہ بینہ کیا ہے؟ روشن دلائل، یہ دو ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ پر نازل ہونے والا یہ قرآن. تو فرمایا جا رہا ہے کہ فقط جاءکم بینۃ من ربکم، پس یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ بینہ وہ آ چکی ہے. وہدم و رحمہ، اور یہ قرآن کیا ہے؟ سراسر ہدایت اور رحمت ہے. یعنی یہی الفاظ ہیں کہ جو کہ وہاں پر بھی آئے تھے سورہ یونس میں، بلکہ آگے ہم پڑھ لیں گے. یعنی یہ درد بھرا آواز ہے کہ جو کہ آیا ہے قرآن مجید، تمہارے سینوں کے جو بھی امراض ہیں اس کا یہ علاج ہے. اور ہدوں و رحمہ، اور سراسر ہدایت اور رحمت. لہٰذا لنک کیا بنتا ہے؟ کہ جب یہ قرآن اندر جاتا ہے تو اندر کے جو بھی انسان کا برتن ہے اس کی صفائی کرتا ہے. لیکن جو بھی گندا برتن ہے اس میں آپ کوئی بھی پاکیزہ چیز ڈالیں، دودھ ڈالیں، تو اگر اس کا پیندا گندا ہے برتن کا، تو جو بھی چیز ڈالیں گے وہ شفا نہیں بنے گی، بلکہ وہ زہر بن جائے گی، وہ چیز جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. تو ایک پاکیزہ چیز کسی برتن میں ڈالنے کے لیے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ اس برتن کی صفائی کرنی ہوگی، پھر جو بھی چیز ڈالیں گے وہ شفا بنے گی. تو یہ قرآن اندر جاتا ہے تو اندر کا جو انسان کا یہ برتن ہے، زمین ہے، جو بڑی سخت ہو جاتی ہے دنیا کی محبت میں اور نفسانی خواہشات میں، لہٰذا اس کی یہ صفائی کرتا ہے، ساری کینہ حسد بغض وہ نکالتا ہے. اور جب اندر کا برتن صاف ہو جاتا ہے تو اب جو بھی ہدایت اللہ کی طرف سے آئے گی وہ یقیناً اس کے لیے جو ہے وہ شفا بھی بنے گی اور ہدایت بھی بنے گی اور رحمت بھی بنے گی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً قرآن سے تمسک نصیب فرمائے، قرآن سے جڑنا ہمیں نصیب فرمائے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سراسر کیا ہے؟ ہدایت اور رحمت ہے. لیکن فمن ازلم ممن کذب بآیات اللہ، بس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرے. دیکھیں، ایک تکذیب ہے کہ جو کفار کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے قرآن کو، ہم نہیں مانتے رسول کو، لیکن ایک تکذیب ہے کہ جو کہ مسلمان کرتا ہے، اور وہ تکذیب قولی نہیں ہوتی بلکہ وہ تکذیب عملی کا وہ شکار ہوتا ہے. آج امت مسلمہ کی اکثریت الا ماشاء اللہ وہ اسی تکذیب عملی کا شکار ہے. قرآن کو ہم ماننے والے ہیں کہ لیکن قرآن کی ایک نہیں مان کے دے، رسول کے ہم ماننے والے لیکن رسول کی ایک نہیں مان کے دے، یہ ہے ہمارا مسئلہ. تو فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرے. وصدف عنہا، اور اللہ کی آیات سے کنارہ کشی اختیار کرے، کنی کترائے اور پہلو تہی برتے. سنزل الذین یصدفون عن آیاتنا، اللہ فرمانے کہ ہم جلد ان لوگوں کو کہ جو ہماری آیات سے کنی کتراتے ہیں، اعراض برتتے ہیں، تو ہم انہیں بدلہ دیں گے، سزا دیں گے، کس کی؟ سوء العذاب، برے عذاب سے. بما کانوا یصدفون، اس لیے کہ وہ ہمارے احکامات سے کنی کتراتے تھے اور اعراض برتتے تھے. اللہ تعالیٰ اس انجام بد سے ہماری حفاظت فرمائے. اب دھمکی ہے کہ جو کہ اہل عرب کو، قریش مکہ کو، کہ جو قرآن کا، اللہ کے رسول کا انکار کر رہے تھے، یہاں پر دی جا رہی ہے کہ هل ينظرون، کیا وہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ الا ان تاتیہم الملائکہ، کہ اتر آئیں فرشتے ان پر، فرشتے جو ہے وہ آ جائیں اللہ کا عذاب لے کر. او یاتی ربک، یعنی بھی آپ کا رب ہے کہ جو کہ اتر آئے آ جائے. او یاتی بعض آیات ربک، یا اے نبی آپ کے رب کی بعض آیات ہیں کہ جو کہ نازل ہو جائے. لہٰذا کیا یہ اس بات کے انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی اب کون سی شے ہے کہ جو کہ انہیں ہدایت دے گی؟ قرآن اللہ نے اپنا آخری کلام نازل کر دیا، پوری انسانیت کے لیے ہدایت، چیلنج ہے کہ جو کہ رکھ دیا قرآن نے کہ بھئی اس جیسی کوئی ایک صورت تم بنا کے دکھا دو، یہ بنا نہیں سکے. ہر ہر گوشے سے قرآن مجید نے ان کو ہدایت دی ہے، ماضی سے عبرت دلائی ہے، سامنے سے مستقبل کے حوالے سے ان کو خبردار کیا، لیکن یہ ہے کہ کیا اب بھی جو ہے یہ ہٹ دھرمی پہ اتریں گے؟ کون سی شے ہے کہ جو کہ پھر انہیں ہدایت دے گی؟ یا تو پھر یوں ہو جائے کہ پھر فرشتے نازل ہو جائیں عذاب لے کر، یا اے نبی آپ کا رب آ جائے، اور یا آپ کے رب کی بعض آیات وہ نازل ہو جائیں. یوم یاتی بعض آیات ربک، اور جس دن اے نبی آپ کے رب کی بعض آیات میں سے کوئی نشانی جو ہے وہ اترے گی. اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت میں نشانی سے مراد کیا لی ہے، اور آگے دیکھیں الفاظ بھی آ رہے ہیں کہ جب ان نشانیوں میں سے وہ نشانی آ جائے گی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو پھر کسی نفس کو اس کا ایمان نفع نہ دے گا. اب اس آیت کی وضاحت میں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہاں اس آیت میں نشانی سے مراد کیا ہے؟ قرب قیامت سورج کا مشرق سے کے بجائے مغرب سے جب طلوع ہونا، یہ نشانی ہے کہ جو کہ یہاں پر مراد ہے. یعنی قرب قیامت کئی نشانیاں ہیں کہ جن کا ظہور ہونا ہے، لیکن اس آیت میں جو بھی فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ نشانی آ جائے گی اللہ کی نشانیوں میں سے، تو پھر ان کا ایمان جو ہے وہ نفع نہ دے. تو وضاحت بخاری کی روایت میں کہ نشانی سے مراد کیا ہے کہ سورج کا مغرب سے جو ہے وہ طلوع ہونا، اور جب یہ نشانی ظاہر ہوگی تو سب ایمان لے آئیں گے، لیکن کسی کا ایمان جو ہے وہ فائدہ نہ دے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں اس آیت کی وضاحت کی جو اللہ کے رسول نے فرمائی، فرمایا کہ لم تکن آمنت من قبل، کہ جو اس سے پہلے جو وہ ایمان نہ لائے تھے، ان کا اب ایمان لانا اس نشانی کو دیکھنے کے بعد کوئی فائدہ نہ دے گا. او کسبت فی ایمانہا خیرہ، یا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس ایمان کے دور میں کوئی بھلائی نہیں کمائی تھی. لہٰذا یہ ہے کہ بھلائی سے یہ آ رہی تھے، ایمان پہلے انہوں نے قبول نہیں کیا، اب یہ نشانی آ گئی ہے، لہٰذا اب ایمان قبول کرنا ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے پہلے ہمیں ایمان میں کامل درجہ ہمیں نصیب فرمائے، اور عمل کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. فرمایا جا رہا ہے کہ قل انتصروا انا منتصرون، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہنا چاہتے ہو تو جاؤ پھر تم انتظار کرو، اور بے شک ہم بھی جو ہے وہ انتظار کرنے والے ہیں، لگ پتہ جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے. ان الذین فرقوا دینہم، بہت ہی اہم بات آ رہی ہے آگے، فرمایا جا رہا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دین کے حصے بکھرے کر دیے، دین میں تفرقہ ڈالا، وکانوا شیعہ، اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے. یعنی جو امت مسلمہ ایک وحدت تھی، اس وحدت کی یعنی جو بھی شرادہ بندی تھی اس کو یعنی اس نے بکھیر دیا، اور یہ ہے کہ وہ گروہ در گروہ ہو گئے. لست منہم فی شیء، تو نبی آپ کا پھر ایسے لوگوں سے ان سے کوئی تعلق نہیں. اب یہاں پر سمجھیے کہ دین کے ٹکڑے کرنے سے کیا مراد ہے. یعنی اگر آپ کو یاد ہو سورہ آل عمران ہم پڑھ کر آئے ہیں، اور آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا پسند فرمایا، ان دین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ کے نزدیک جو اصل دین ہے وہ کیا ہے، دین اسلام ہے. اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اللہ کے دین یا اس کے نظام کے علاوہ کوئی اور دین یا نظام کوئی لے کر آئے گا اسے قبول ہی نہیں کیا جائے گا. تو اس سے بات کیا واضح ہو گئی کہ جو اصل دین ہے وہ کس کا عطا کردہ ہے, نظام, دین بمانا نظام, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور سورہ مائدہ کہ جو کہ یہ آیت جس کا نزول ہوتا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر, الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تم پر دین مکمل کر دیا, واتممت علیکم نعمتی, اور اپنی نعمت کا اہتمام کر دیا, ورضیت لکم الاسلام دینا, اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر دیا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ بالکل آخری دور اللہ کے رسول کا, اور یہ آیت ہے کہ جو کہ نازل ہوئی, دین کا اہتمام کر دیا گیا. لہٰذا اب دین مکمل کس پر ہو گیا؟ اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. اور سورہ آل عمران کے آیت نمبر 19 کی روشنی میں ہم نے دین کی وضاحت میں 6 چیزیں سمجھی تھیں کہ یہ دین انسانی زندگی کے دو گوشوں کو محیط ہے, دو گوشوں پر جو ہے وہ احکامات دیتا ہے, ایک انفرادی گوشہ ہے, ایک اجتماعی گوشہ ہے. انفرادی گوشے میں 3 چیزیں ہیں, عقائد ہیں, عبادات ہیں, رسومات ہیں. ان تینوں پہلوؤں میں دین اسلام بڑی کامل ہدایات دیتا ہے. عقیدے میں وہ کہتا ہے کہ تم اللہ کو مانو, اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا ہے, تمام انبیاء کو مانو, اللہ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں تمام کتابوں پر ایمان لاؤ, آخرت پر ایمان لاؤ, اسی طرح سے اچھی اور بری تقدیر پر تم ایمان لاؤ, یہ سارے کیا ہیں؟ ہمارے عقائد ہیں. اسی طرح سے عبادات, اللہ تعالیٰ کو جب تم نے مانا ہے تو اب اس کی عبادت کیسے کرو گے؟ موڈ آف ورشپ, یہ پورا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ارکان اسلام دے دیے. اسی طرح سے رسومات, خوشی اور غمی کے موقع پر کیا مناؤ گے؟ تو لہٰذا تم اللہ کے احکامات کے پابند ہو. یہ انفرادی گوشہ ہے, عقائد, عبادات, رسومات, 3 چیزیں. پھر انسانی زندگی کا جو اجتماعی گوشہ ہے کلیکٹو لیول, اس میں بھی 3 چیزیں ہیں, اور اس میں ہائیسٹ لیول کیا ہے؟ پولیٹیکل سسٹم آف اسلام, اسلام کا سیاسی نظام کہ جس میں حاکمیت فقط اللہ کی ہو, بندے کے پاس خلافت ہو. پھر معاشی نظام کہ جس میں مالک اللہ ہو, بندے کے پاس امانت ہو, اور معاشرتی نظام میں خالق اللہ اور تمام انسان جو ہے وہ برابر ہو. یہ انقلابی نظریات ہیں. یہ 6 چیزیں بن کے دین بنتا ہے. لہذا اب دین کے حصے بخرے, دین میں تفرقہ کیا ہے کہ آج جس طرح سے اللہ کی حاکمیت ہر سطح پر ہونی چاہیے, لہذا انسان نے کیا کیا, مسلمانوں نے کیا, انسانوں کو تو آپ چھوڑیں, مسلمانوں نے, انسانوں میں سے یعنی جو اللہ کے ماننے والے, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ملک میں جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت کو سائڈ لائن کیا. اور یہ ہے کہ پھر سیکولرزم وہ ہے کہ جو کہ اس کے احکامات وہ غالب نظر آتے ہیں, چاہے وہ حکمرانوں کا لیول ہو چاہے عوام کا لیول. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دین کے حصے بکھرے کر دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو محدود کر دیا جائے صرف مساجد تک, جس طرح سے آج ہم نے کیا, ہم نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن سیاسی سطح پر ہمیں اللہ کی حاکمیت قبول نہیں. اگر قبول ہوتی تو اس مملکت خدا داد پاکستان میں سود جو ہے وہ جاری نہ ہوتا, بے حیائی جاری نہ ہوتے, اور اللہ کی حاکمیت اور اللہ کے قوانین جو ہے وہ اس میں اس کا نفاذ ہمیں نظر آتا. یہ ہے اصل میں فرق, جو کہ ہم یہ چیزیں نہیں دیکھ رہے. اسی طرح سے معاشی نظام میں, سیاسی معاشرتی نظام میں اللہ کا نظام عدل وہ قائم ہوتا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو حصے بکھرے کر دیے, وہ کانو شیعہ, اور گروہ در گروہ ہو گئے. کیا مطلب؟ کسی نے دین کا ایک جز حاصل کر لیا, توحید, اسی پر گامزن ہے, بقیہ کو چھوڑ دیا. کسی نے صرف ارکان اسلام کو لے لیا, کسی نے صرف سوشل ویلفیئر ہی کو کل دین سمجھ لیا, کسی نے صرف اقامت دین کو جو ہے وہ اپنا علم بنایا اس نے, لیکن تعلق ماللہ سے بالکل غافل ہو گیا, تزکیہ نفس سے بالکل غافل ہو گیا. تو یہ ہے اصل میں دین کے حصے بکھرے کر کے جدا جدا ہو جانا. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. یہ بہت بڑی رحمت ہے امت کا متحد ہونا دین کے تمام گوشوں کا. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. لیکن فرمایا کہ وہ جدا جدا ہو گئے, گروہ گروہ ہو گئے, تو نبی پھر ایسے لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. انما امرهم الی اللہ, بے شک ان کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے, اللہ پھر ان سے نپٹے گا. ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون, اور پھر وہ جتا دے گا کہ جو تم افعال کرتے رہے, اعمال کرتے رہے اس دنیا کی زندگی میں. آخری آیت ہے آج کی, اور اس میں بڑا ایک اہم اصول ہے کہ جو کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک نیکی اور بدی کا قانون کیا ہے, اور اللہ کی رحمت آپ دیکھیں کہ یہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح اس آیت میں نظر آ رہے ہیں. ذرا غور طلب آیت ہے، فرمایا کہ من جاء بالحسنہ، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جس نے نیکی کی، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کہا جا رہا ہے من جاء بالحسنہ، جو لے آیا نیکی. یعنی ایک تو ہے نا کہ دنیا کے کسی حصے میں کسی عمر میں انسان نے نیکی کی اور اس کا اجر ہے کہ جو کہ اس کے اکاؤنٹ میں لکھ دیا گیا، لیکن یہ ہے کہ پھر نیکی کی حفاظت وہ نہیں کر پایا، نیکی میں ریاکاری شامل ہو گئی. لہٰذا اب نیکی میں ریاکاری شامل ہو گئی، للہیت سے وہ نیکی خالی ہو گئی، تو وہ نیکی زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئی، اکاؤنٹ خالی ہو گئے. لہٰذا وہ نیکی قیامت تک لے کے نہیں جا سکا. تو یہ ہے محرومی. تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو نیکی کر کے لے آیا روز قیامت با حفاظت، فرمایا کہ فلاح و عشر امثالہا، تو کم از کم اس کا جو اجر ہے اللہ کے ہاں سے وہ کتنا گنا ملے گا؟ عشر امثالہا، 10 گنا ملے گا. اور احادیث میں پھر وضاحت ہے کہ یہ تو کم از کم ہے 10 گنا ایک نیکی پر اجر، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کئی گنا، یعنی 10 گنا سے 700 گنا، اور 700 گنا سے بھی فیضاعف لہ، بڑھاتا چڑھاتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتا نیکیوں کی طرف ہمیں مائل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. فرمایا جا رہا ہے کہ ومن جاء بالسیئۃ، لیکن اس کے برعکس جو لے آیا برائی. اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی کیا ہے، یہ نہیں کہا گیا جس نے برائی کی گناہ کیا، نہیں، جس نے گناہ کر کے اس کو لے گیا قیامت تک کے لیے. بھائی یہ بھی پاسبل ہے کہ کسی عمر میں انسان نے گناہ کیا، لیکن یہ ہے کہ اس گناہ پر ندامت ہوئی، توبہ کر لی موت سے پہلے پہلے، گناہ کیا ہو گیا، ڈیلیٹ ہو گیا اس کے اکاؤنٹ سے. لیکن اس شخص کی بات ہو رہی ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، وہ گناہ لے گیا قیامت کے دن. تو فرمایا جا رہا ہے اب یہ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ نیکی کا اجر تو 10 گنا سے 700 سے بھی اوپر بڑھا چڑھا کر، لیکن جس نے گناہ وہ لے گیا، فلا یجزا الا مثلہا، تو اس کا بدلہ نہیں ہے، سزا نہیں ہے مگر اسی گناہ کے مثل، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. گناہ کیا ہے، گناہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ارادے کی بھی کیا لکھ دی جاتی ہے، اکاؤنٹ میں نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور ارادے کو پایہ تکمیل تک وہ پہنچاتا ہے، نیکی پر عمل کرتا ہے، تو 10 گناہ سے 700 سے بھی اوپر گناہ بڑھاتا چڑھاتا چلا جاتا ہے. اس کے برعکس کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا گناہ اکاؤنٹ میں لکھا نہیں جاتا. اگر وہ برائی کا ارادہ کرے اور اس ارادے پر عمل نہ کرے، گناہ نہ کرے، تو ایک نیکی لکھ دی جاتی کہ ارادہ تو کیا اس نے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ ایک اجر ہے اس کا، ایک نیکی ہے کہ جڑ کے لکھ دیتا ہے. ہاں اگر ارادہ کیا اور اس برائی پر عمل بھی کیا تو صرف اسی برائی کے بقدر اس کا جو بھی بدلہ ہے یا سزا ہے وہ لکھ دی جاتی ہے اس کے اکاؤنٹ میں، اس میں اضافہ نہیں کیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان رحمت ہے کہ جس کا اظہار یہاں پر کیا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ فلا یجزا الا مثلہا، تو اس برائی کا جو بھی بدلہ یا سزا ہے وہ اسی کے بقدر ہوگی، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. وہم لا یسلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.